کے ملک کی حدود کی حفاظت کے لیے رات میں جاگ رہا ہے تو یہ جہنم کی آگ اور یہ اس آگ میں نہیں لگے گی. ربات یوم فی سبیل اللہ, ایک دن کی حفاظت. اسی طرح موت و صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا ما فیہا, اسی حدیث صاحب نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے, یا تو کھڑا رکھیں یا لمبا رکھیں, کتنی جگہ ہوتی ہے اس اتنی جگہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نیت رکھیں کہ ہم دشمن سے جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے واحد تو لہم مستطاع, تم جس قدر بھی طاقت تمہیں ہو اس طاقت کو دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو. مسلمانوں نے کمی کی اس میں کوئی شک نہیں, مسلمان آپس میں اختلاف میں ہیں, ورنہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تیار رہو مسلمانوں دشمنوں کے سے لڑنے کے لیے. اور وہ یقیناً ہمارا دین ایمان سب کچھ لینا چاہتے ہیں, جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمام قومیں تمہارے اوپر پھر پڑیں گی, تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے بھرے پیالے کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول امل قلت النحو یا رسول اللہ, ان دنوں کیا ہماری تعداد تھوڑی رہے گی, ہم تھوڑی تعداد میں رہیں گے؟ کہتے ہیں پیارے رسول, کہتے ہیں نہیں, تم اتنے زیادہ ہوگے جیسے سمندر کی جھاگ سیلاب کی ہو, اس طرح زیادہ تم رہو گے. ولیکن نہ کم ہوتا ان کا ہوتا ہے اس سے رسول فرمایا کہ تم زیادہ ہوگے لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح تم ایسے اوپر تیرتے رہو گے, اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ ذرا سی ہوا لگی تو وہ جھاگ جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا. یہ ہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ تمہارے اوپر وہم کمزوری اور دن دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بس جائے گی, کمزوری آ جائے گی تمہارے اوپر اور دنیا کی محبت بس جائے گی. حقیقت یہ بارہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت دے تاکہ دشمن ہمارے دین اور ایمان پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکیں. اسی وجہ سے جہاد کی فضیلت کی بنا پر حضرت عائشہ نے پوچھا علی النساء جہاد, کیا اور یہ جو یہاں یہ بھی ایک چھوٹا سا اشارہ کر دیا جائے کہ جو لوگ یکا دکا اس طرح کے واقعات کرتے ہیں کہ کہیں بے گناہوں کو مار دیا اور کچھ, تو یہ چیز شرعی نہیں ہے حقیقت میں, کیونکہ پیار رسول نے انہی لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے جو تمہارے لیے تمہارے سامنے لڑ رہے ہیں, عورت ہیں, بچے ہیں یا وہ بوڑھے. پیار رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے بھیجا, کہا دیکھو اغزو فی سبیل اللہ, قاتلو فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا, چھوٹے بچے کو قتل نہیں کرنا نہ بوڑھے کو قتل کرنا. یہاں تک کہ دوسری روایت میں پیارے رسول نے فرمایا کہ تم جاؤ گے کہیں تو دیکھو گے کہ کنیسوں میں یا دیر میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کو نہیں چھیڑنا. یہ بھی دیکھیے کتنی اسلام کی امن پسندی کا نقشہ کہ ان کو نہیں چھیڑنا, وہ تو تم سے لڑنے نہیں آ رہے ہیں. رام پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے منع نہیں کرتا ہے جو تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں, ان لوگوں سے دوستی کرنا منع کرتا ہے کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے جنگ کرتے ہیں یا تمہارے در پہ ہیں. تو یہ ہے, یہ اس بنا پر جو لوگ جہاد کے نام سے اس طرح کے واقعات کرتے ہیں حقیقت یہ چیز شرعی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں غیر یا معصوم لوگ مارے جاتے ہیں جو غیر جانبدار ہیں. لیکن اگر واقعی اس طرح کی شکل ہے جہاں دشمن کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی جا سکتی ہے, ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ جہاد بن سکتا ہے. اکا دکا یا یہ کہ کہیں اس طرح کے واقعات کر ڈالیں کہ کئی بازار میں ڈال دیا, بے گناہ لوگوں کی گاڑیوں کو جلا دیا, یہ سب چیزیں شرعی حقیقت میں نہیں ہیں, اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا. جہاد کی فضیلت کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول نرى الجهاد, ایک دوسری روایت ترمذی کی روایت میں ہے, نرى الجهاد افضل الاعمال, جہاد کو ہم دیکھتے ہیں آپ جو بیان کرتے ہیں اس کی بنا پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد سب سے اچھا عمل ہے, افضل عمل ہے. افلا نجاہد, تو ہم جہاد کیوں نہ کریں. ہم اور کبھی دیکھیے عورت ذات بھی جہاد کی تمنا رکھتی تھی, تو پیارے رسول نے فرمایا جہاد کن الحج, تمہارا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. یہاں بھی لفظ بدل کر کیا ہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول اعلی النساء جہاد, مردوں پر تو جہاد فرض ہے, کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ پیار رسول نے فرمایا نعم, ہاں جہاد فرض ہے. ولک علیہن جہاد اللہ کے تعالیٰ بھی ہے, عورتوں کے اوپر جہاد ہے لیکن اس میں جنگ نہیں ہے, اس میں لڑنا بھیڑنا نہیں ہے. الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یہ جہاد ہے عورتوں کا. یعنی گویا نیک نیتی کے ساتھ جو نیت رکھتی ہیں کہ جہاد ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے ذات ہیں، اگر حج کریں تو ان کو حج کا جہاد کا اجر ملے گا. یہ ہے مطلب اس کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی فضیلت بہت بڑی ہے مردوں عورتوں کے لیے، سب کے لیے، اور عورتوں کے لیے تو جہاد کے برابر ہے. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي، ایک بدو صحابی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے عمرے کے بارے میں بتائیں، اخبرنی عن العمرہ، عمرے کے بارے میں بتائیں، کیا یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا اللہ اواجبۃ ہی، کیا یہ عمرہ واجب ہے؟ فقال لا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. وعن تعتمر خیر لک، عمرہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں گویا واجب نہیں ہے. یہ بھی روایت جو گزشتہ ابھی چند منٹ پہلے میں نے بات کہی ہے، یہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ عمرہ واجب نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. البتہ عمرے کا مسئلہ کیا ہے، حج تو واجب ہے، سب مانتے ہیں. وللہ علی الناس حج البیت، آیت شریفہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا کی زیارت فرض ہے. عمرے کے بارے میں فرضیت کا کیا حکم ہے؟ ایک دوسری آیت میں عمرے کا ذکر ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ واتم الحج والعمرہ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. تو پورا کرنا یہ واجب ہوا، یعنی گویا اگر کسی نے عمرہ صحیح شروع نہیں کیا، اس آیت کی بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عمرہ شروع نہیں کیا یا عمرہ نہیں کیا تو اس نے کوئی واجب اور فرض نہیں چھوڑا، لیکن اگر اس نے عمرہ شروع کر دیا اور طواف کر کے کہتا ہے کوئی بات نہیں اب چھوڑ دیں، صحیح نہ کریں، تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ سنت ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اتم، شروع کرنے کے بعد پورا کرنا واجب ہو گیا، لیکن شروع کرنے سے پہلے کیا حکم ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ حج عن ابی کواتا، میرے قاضی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کے اوپر حج فرض تھا اور انہوں نے حج کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، نہیں کر سکے اللہ کی توفیق، تو کیا ہم ان کی طرف سے حج کریں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ بھی فرض ہے. اسی طرح ایک عورت آئی، انہوں نے بھی پوچھا تو پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، حج اور عمرہ کر لو. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار عمرہ اور ایک بار حج فرض ہے. یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ اسی وجہ سے پیارے رسول نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ساتھ حدی قربانی کا جانور نہیں لاتے ہیں، ان کے لیے گویا تاکید فرمائی ہے کہ وہ اپنے حج کی نیت کو عمرے سے بدل لیں، تاکہ عمرہ بھی ہو جائے اور اس کے بعد حج بھی کر لیں. اسی طرح قران بھی اگر کر رہا ہے تو دونوں ہو جاتا ہے، صرف افراد کی شکل میں اگر آدمی نہیں کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں یقیناً ان کے لیے تمتو یا قران افضل، تمتو سب سے افضل ہے تاکہ حج عمرہ ایک ہی سفر میں ہو جائے. کرتے کیا ہیں، جو لوگ حج کر لیتے ہیں صرف افراد کی نیت سے آتے ہیں، اول تو ان کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، 15 دن پہلے آئے، 20 دن پہلے آئے، کتنے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تو افراد کی نیت کی تھی لیکن اس سال سردی بھی کچھ تھی تو اتنے دن سے احرام پہنے ہوں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول ہی نے بدلنے کا حکم دے دیا ہے جو شخص قربانی نہ لے کے آؤ. یہ نہیں کہ آدمی اپنے کو تکلیف میں ڈالے، پیارے رسول نے حکم دیا کہ جو شخص نہ لائے وہ اپنے حج کی نیت کو عمرے سے بدل لے، یا اور اگر حج اور عمرے کی نیت دونوں کر کے اکٹھا احرام پہن کے رہنا چاہتا ہے اس دن تک قران کی نیت، تب بھی وہ عمرہ کر کے تمتو کر لے، یہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس شکل میں دونوں اس کا کام اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن کرتے کیا ہیں، بہت سے لوگ افراد کی نیت کر کے آتے ہیں، شاید اس وجہ سے تاکہ قربانی نہ دینا پڑے، یا اس کے بدلے اگر طاقت نہیں ہے تو 10 روزے نہ رکھنے پڑے، پھر بعد میں جا کر کے تنعیم سے عمرہ کرتے ہیں. جانتے ہیں کہ عمرہ بھی فرض ہے، یہ چیز پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہو جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آئیں اور عمرہ کریں، عمرہ کر کے اور سر مڑا کر کے یا بال کٹوا کر کے عمرے سے نکل جائیں، اور آرام سے عام کپڑے پہن کر کے بھی بچوں کے ساتھ ہیں وہ بھی شغل چلتا رہے، یہ چیز صحیح ہے حقیقت میں. تو یہ پیارے رسول نے ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں کی آسانی کے لیے افضل فرمایا کہ تمتو کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمرہ بھی زندگی میں واجب ہے ایک بار، صرف حج کر کے چلا جائے آدمی ہو مکمل نہیں ہوا، ایک واجب چھوٹا، اس کے لیے دوسرا سفر کر کے اس کو آنا ہے، لیکن ایک ہی سفر میں اگر دونوں کر لے رہا ہے تو دونوں کام مکمل ہو جاتے ہیں. زندگی رہے نہ رہے، ہونا چاہیے آدمی کو کہ اکٹھا قران کی نیت سے اچھا ہے کہ تمتع کی نیت کرے، نہیں تو قران تاکہ عمرہ اور حج دونوں اکٹھا ہو جائیں. عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیل یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، مت سبیل، سبیل کے معنی کیا ہیں؟ گویا وہ آیت ان کے سامنے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو سبیل کی تو اللہ کے لیے اس کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہے. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، سبیل کا مطلب کیا ہے، من استطاع ہے، کیا چیز ہونی ضروری ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا، الزاد والراحلہ، الزاد والراحلہ، یعنی اتنا کھانے پینے کیا کا سامان ہو اس کے لیے، سامان سفر جس کو کہتے ہیں، اسی طرح سواری ہو، اس سواری کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے. یہ سواری کی شرط اس شخص کے لیے ہے جو مکے سے باہر ہو یا دور ہو، نہیں آ سکتا ہو، لیکن اگر اتنی مسافت پر ہے کہ آدمی پہنچ کر چل کر کے بھی پہنچ سکتا ہے تو سواری کی شرط نہیں ہے اس کے لیے. یعنی آپ سوچیں کوئی شخص بہرہ میں کہتا ہے ہمارے پاس سواری نہیں، ہم نہیں جا سکتے، نہیں، غلط ہے. جدے تک بھی پیدل آ لینا ان کے اوپر واجب ہو گیا. اگر نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، نہیں سواری، مطلق سواری نہیں کر سکتے ہیں، تب بھی وہ پیدل آ کر کے حج کر لینا ضروری ہے. اب کوئی سمندر پار ہے، بہت دور ہے، تو ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں ہے. مکے میں رہ کر کے کوئی کہے کہ ہمارے پاس کرایہ وغیرہ کا انتظام نہیں، ہم نہیں جا سکتے، تو یہ چیز یقیناً غلط ہے. اس کو بادر و بالحج کا رسول نے فرمایا، حج اور عمرے میں جلدی کرو، کیونکہ کوئی ضمانت نہیں کہ کب زندگی ختم ہو جائے. تو اگر مکے میں رہ کر کے آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم پھر سواری وغیرہ کا انتظام کر لیں گے، پھر آئندہ کر لیں گے، ٹالتے ٹالتے دیر کر رہا ہے، تو یہ گناہگار ہوگا یقیناً. تو یہ تفسیر کی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل کی، کہ اس کا معنی ہے کہ اتنا توشہ، اتنا کھانے پینے کا سامان اس کے پاس ہو کہ حج کے دنوں میں عام طور پر کام نہیں کرتا ہے آدمی، تو وہ کھا پی کر کے گزار سکتا ہے. اسی طرح اس کو سواری کا، اس کے لیے سواری کا انتظام ہو، کرایہ ہو یا خود سواری ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں. یہاں سے یہ بھی چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ آدمی کے لیے چل لینے کی صحت یا یہ کہ آ کر کے پیدل چل کر کے طواف اور سعی کی صحت شرط نہیں ہے. اس قدر شرط ہے کہ یہاں پہنچ جائے، پہنچ کر کے سواری پر بھی بیٹھ کر کے اگر طواف اور سعی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اگر اتنا پیسے ہیں اس کے پاس. یہ کوئی نہ کہے کہ پیسے تو بہت کچھ ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے، اسی پیسے سے چل کسی کو رکھے تاکہ ان کو چلا کر کے، ان کو اٹھا کر کے حج کریں. رسول کے زمانے میں صحابہ کرام ایسے لوگوں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے حج کراتے تھے، طواف اور سعی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی کو اپنی ماں کو پیٹھ پہ لاد کر کے طواف اور سعی کرا رہا تھا، تو حضرت اور اس نے پوچھا، کہا کہ میں اپنی ماں کو میں نے حج اور عمرہ کرایا ہے پیٹھ پہ بیٹھا کر کے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ بزار کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ نہیں، ایک درد جو ہوا تھا تمہارے پیدا کرتے وقت ان کو، اس ایک درد کے بھی برابر تم نے نہیں کچھ کیا ان کے لیے. وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، جو انہوں نے چیخ ماری ہوگی تمہاری پیدائش کے وقت، اس ایک چیخ کا بھی بدلہ تم نے نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیٹ پہ لاد کر کے حج کراتے تھے اور وہ چیز فرض ہے. ہاں اگر وہ اس لائق بھی نہیں آدمی، اول تو اگر دماغی طور پر صحیح ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، بیٹھ کر کے ذکر اذکار کر کے اپنا گزار سکتے ہیں، سواری پہ بیٹھ کر کے، تو ان کے اوپر حج فرض ہے. اور اگر دماغی ایسا توازن صحیح نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے اس حالت میں، تو کوئی بھی عبادت ان کے اوپر فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے. اور اگر ایسی حالت ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، ایسی بیماری ہے کہ ہمیشہ لیٹ کر کے یا فریش ہی رہتے ہیں، تو اس صورت میں حج فرض نہیں ہوگا.
کوئی شخص استطاع رکھتے ہوئے حج نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، کیا اس کے جنازے کے بارے میں کیا؟
آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شخص استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کیا اس نے، ہو سکتا ہے ایسا بھی کرتے ہیں کہ اچھا کریں گے کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے. حج کی فرضیت کا اگر انکار کر دیا اس نے تو وہ تو کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے جنازے کی نماز صحیح نہیں ہے. لیکن اگر سستی کی بنا پر کہ نہیں آئندہ جائیں گے، آئندہ سے آئندہ جانے کا وعدہ کر لیا اور اللہ کی قدرت سے انتقال ہو گیا، تو یہ گناہگار ہیں، بہت بڑے گناہگار ہیں. لیکن اس کی وجہ سے جنازے کی نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہاں وہی لوگ چھوڑ سکتے ہیں جو بڑے لوگ ایسے ہوں کہ جن کے جو جنازے کی نماز، کسی بھی، یہ عام مسئلہ ہے، کسی بھی گناہگار کا جنازہ، بڑے سے بڑا گناہ، اگر شرک نہیں کیا ہے، قاتل نفس ہے، زانی ہے، زنا میں اس کو رجم بھی کر دیا گیا ہے، تب بھی اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھنی ہے. آپ نے سنا ہوگا مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ عورت آئی تھی امام دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، پیار رسول نے، اور میں اس سے حاملہ بھی ہوں. پیار رسول نے فرمایا کہ جا کے حمل جب رکھ دو گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، تب لے آنا، تمہارے اوپر رجم قائم کریں گے. آئی تو پیار رسول نے کہا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، دودھ کون پلائے گا، دودھ پلا لو، دو سال جب دودھ چھوڑ دے، دو سال گزر جائیں تو آنا. آئی اس کے بعد اور پیار رسول نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا، پتھروں سے مار کر کے ان کو ہلاک کیا گیا. آپ نے ان کے جنازے کی نماز بھی پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اللہ کے رسول ایسی عورت کا آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہو جائے. لیکن اگر آدمی کسی سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے، کسی بھی بڑے گناہ میں آدمی مارا گیا ہو تو خود قتل کرنے کے بجائے بدلے اس کو اگر قتل کر دیا تو وہ قتل اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے. اور اگر مان لیجئے اس کے اوپر کفارہ، اس کا کفارہ نہیں ہوا، حد نہیں جاری ہوئی، تب بھی اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھنی جائز، بلکہ واجب ہے عام لوگوں کے لیے. صرف وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جو امیر المومنین ہو یا بڑے عالم ہو، جن کے چھوڑنے سے لوگ نصیحت پکڑ سکتے ہیں، دیکھو ان کے اس کام کی بنا پر، ان کے اس کرتوت کی بنا پر اتنے بزرگ آدمی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، تو اس سے لوگ ڈر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ایسے آدمی کو بغیر کفن اور بغیر دفن کے چھوڑا نہیں جا سکتا، یا یہ کہ ایسی گڑھا کھود کر کے کافروں کی طرح ڈال دیا جائے، نہیں، اس کو احترام مسلم کے ساتھ اس کو بھی دیا جائے گا دفن، اور کفن اسلام کے طریقے پر کیا جائے گا. اگر مشرک ہے، کافر ہے، تو یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا، جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جا کر کے اپنے باپ کو جا کر کے دفن کر دو. گئے دفن کر کے آئے تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جا کر کے تم غسل کر لو. تو اور دوسری روایت میں وارے ابا تقبال، اپنے گمراہ والد کو جا کر کے دفن کر دو. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ کافر کو بھی دفن کرنا واجب ہے، ورنہ لوگ اس کا لفظ جو بنایا قطع میں بیان کیا گیا ہے کہ کہیں اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، سڑگل جائے، چڑیا کھا لیا اور کچھ ہو، یہ مقصد ہے کافر کو بھی دفن کرنے کا. تو وہ کافر کو بھی دفن کیا جائے گا، لیکن ایک مسلمان کو مسلمان کے جنازے کے آداب کے ساتھ غسل اور جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی اس کے اوپر. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحاء، پر رسول جب آپ 10 ہجری میں جب آپ حج کے لیے نکلے تو اس زمانے میں پیارے رسول نے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک عام اعلان کیا کہ میں اس سال حج کرنا چاہتا ہوں. اس کے بہت سے مقاصد سے اعلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ سے حج کے طریقے سیکھ لیں. اس وجہ سے ہر مرحلے پر آپ لوگوں کو کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سے سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، بہت ممکن ہے کہ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو. سبحان اللہ. تو پیارے رسول نے اعلان کیا، چاروں طرف سے قافلے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود مسلم شریف کی بڑی روایت ہے لمبی، اس میں انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے اعلان کر دیا کہ میں اس سال حج کرنا چاہتا ہوں. فجاء الى المدینۃ بشر کثیر لا یحصیہم دیوان حافظ، کہ مدینے میں بہت سے لوگ آ گئے پیارے رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے. جب پیارے رسول نکلے تو دائیں بائیں آگے پیچھے مد نظر تک آدمی ہی چل رہے تھے، اونٹ اور گھوڑے چل رہے تھے. وہ کلہم یرید ان الى رسول، ہر ایک آگے بڑھ کر کے پیارے رسول کو دیکھ کر کے کہ پیارے رسول کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر کے کرنے کی لالچ میں آگے بڑھ رہا تھا. تو راستے میں روایت میں آتا ہے کہ قافلے بھی آ کر کے ملتے رہے، آپ جس راستے سے جا رہے تھے وہاں انتظار کر رہے تھے لوگ، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے ساتھ ہو گئے. وہاں ایک عورت آئی لق یا رق بن گر روحا، روحا علاقے میں ایک قافلہ ملا. یا رسول نے فرمایا من القوم، کس قوم کے لوگ ہیں. میں نے قوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان لوگ ہیں, کافر نہیں ہیں. فقالوا من انت, تو اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں. کہا انا رسول اللہ, دیکھیے پیر رسول کو جانتے نہیں تھے لیکن نام سن کر کے آئے تھے, میں اللہ کا رسول ہوں. برفعت الیہ امراۃ صبیا, ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور پوچھا پیر رسول سے بچے کو اٹھا کر کے, الہذا حج, اس بچے کا حج ہوگا, حج کے لیے نکل رہی ہوں میں, اس بچے کو بھی ساتھ رکھ رہی ہوں, بچے کے لیے حج ہوگا. پیر رسول نے فرمایا نعم, ان کا حج ہے. ولک اجر, اجر تمہارے لیے ہوگا, کیونکہ بچے کو اجر کی ضرورت نہیں لیکن تمہیں اجر ملے گا, کیونکہ تمہارے ہی اوپر ضروری ہے کہ بچے کو آداب احرام سب کچھ محفوظ رکھو, اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام تم ہی کرو گی, اور لے کر کے تم اس کو طواف کراؤ گی, صحیح کراؤ گی. منا عرفات مزدلفہ, ظاہر بات ہے اکیلے آدمی ہو تو آرام سے گزارے, ایک بچہ ساتھ ہو تو اس میں جو کچھ پریشانیاں ہوں گی واضح ہے, تو ان پریشانیوں کا اجر تمہیں ملے گا. اولا کہ اجر, حج کا اجر تمہیں ملے گا. اس وجہ سے بچوں کے بارے میں آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے ان کا بھی حج کرا دے تو ڈبل اس کو حج کا اجر مل جائے گا. رواہ مسلم, امام مسلم کی روایت ہے. کتنا باقی ہے؟
12-13 منٹ.
جناب اعلی, یہ ایک چیز ہے, اس طرح کے الفاظ بھی ہم لوگوں کو مطلب استعمال تو کرتے ہیں لوگ, لیکن اس سے بچنا چاہیے. اللہ اعلی ہے, سب اسم ربک الاعلی. آپ نے لکھا ہے جناب اعلی, یہ چیز ویسے ہمارے خیال سے آپ نے جو لکھا ہے اس کو دوسرے لفظ میں جناب والا لوگ کہتے ہیں, وہ کچھ ہضم کرنے کے لائق ہے, لیکن اعلی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے عام لوگوں کے لیے, کسی کے لیے بھی. جس طرح قبلہ کہہ لیتے ہیں لوگ, یہ بھی آداب اسلام کے خلاف ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں قبلہ, آپ کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ, اعلی, جناب اعلی, یہ سب چیزیں مبالغے کی ہو جاتی ہیں, اللہ کے لیے سب چیزیں خاص ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ بہرحال کیا ہے وہ سوال, عرض ہے کہ الحمدللہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں, یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے الحمدللہ, اور پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں, لیکن میرا مسئلہ عرض ہے کہ پھر بھی مجھے دل میں برے برے شیطانی خیال آتے ہیں. آنے چاہیے, نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان کمزور ہے. شیطان ایسے ہی آدمی کو ڈھونڈتا ہے جس کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے, لیکن جب وہ ایمان اس میں ہے ہی نہیں تو شیطان کا گھر پہلے سے بنا ہوا ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس میں اس کو سسے ڈالنے کی یا کوئی رکھنا ڈالنے کی. پھر رسول کے پاس ایک صحابی آئے, مسلم شریف کی روایت ہے, کتاب الایمان میں نقل کیا انہوں نے, کہتے ہیں اللہ کے رسول بعض مرتبہ دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ بول دے تو کفر ہو جائے. پھر رسول فرمایا یہی ایمان ہے, ایمان کی یہی دلیل ہے. شیطان آ کر کے یقیناً دھوکہ دیتا ہے, جب احساس یہ ہو گیا کہ یہ چیز ایسی ہے تو یقیناً آپ احساس ایمان میں پھر اس کو دفع کریں گے اپنے سے. اس طرح کی چیز آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نظر, جب شیطان تمہیں کوئی بھی چونکا دے چھوٹا بڑا, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے آپ اس کو دفع کر دیں, یہ ہے طریقہ اس کا. اور اس سے بڑھ کر کے اگر اور زیادہ شیطانوں کا خطرہ ہو, جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض جگہوں پر خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان حملہ کر دیں لوگوں کے اوپر, تو پیار رسول نے فرمایا فنا دو بل اذان, اذان دو, اذان سے شیطان ہوا کھولتے ہوئے بھاگتا ہے, ڈرتا ہے. پیار رسول نے فرمایا کہ جب اذان سنتا ہے تو ہوا کھولتے ہوئے بھاگتا ہے, اتنی دور چلا جاتا ہے تاکہ کہ جہاں تک مؤذن کی اذان نہ پہنچے, وہاں آرام سے بیٹھ جاتا ہے, پھر اس کے بعد جب اذان ختم ہو جاتی تو آ جاتا ہے, پھر اقامت جب سنتا ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا, بھاگتا ہے. آپ یہ دیکھیں, میں نے دیکھا ایک جگہ ایک آدمی کا علاج ہو رہا تھا, شیطان اور جن کا اثر تو اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, علاج ہو رہا تھا تو جب پڑھنا شروع کیا نا, اور یقیناً میرے سامنے پڑھ رہے تھے سوائے الحمد و آیت الکرسی, وہی جو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے یہاں اثر دیتا ہے, الحمد و آیت الکرسی اور وہ یا ماشاءاللہ الجن والانس, یہ 3 چیزیں دوہرا رہے تھے. اچانک وہ بے ہوش ہو گئے, یعنی آیا شیطان آیا اور بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد اب ہوش میں لانے کے لیے ان کو اذان دیا, اذان جب دیا تو واقعی وہ اٹھ کر کے بھاگا, شیطان بھاگا اٹھ کر کے بیٹھ گئے. یہ دیکھا میں نے, لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں, یہ دیکھا ہمارے سامنے کا قصہ یہ ہے کہ جب اذان دیا تو شیطان بھاگ گیا اور اٹھ کر کے وہ ہوش میں آ گئے اور اپنے کو ٹھیک کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ شیطان ایسے ہی لوگوں پر حملہ کرتا ہے. آپ یہ چیز بھی تھوڑا سا توجہ کریں, آپ دیکھیں گے کہ کسی کے بچے کے اوپر یا کسی کے اوپر خود جن اور شیطان کا اثر انہیں ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو بہت سے لوگ نماز روزہ اور گھر میں پابندیاں بھی بہت ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ایسے لوگ بہت مبتلا ہوتے ہیں, یہ چیز عام ہے. لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تم لوگ تو روزہ نماز کرنے والے ہو, تمہارے پاس شیطان کا اثر؟ نہیں, دشمن تو اسی آدمی کے پیچھے پڑتا ہے جو دین اور ایمان کا پابند ہے, آپ جانتے ہیں. تو شیطان کا بھی یہی حال ہے. اس وجہ سے اللہ سے پناہ ہر وقت مانگتے رہنے چاہیے. یہ بھی آپ اس کو کوئی انہونی بات نہ سمجھیں, لیکن یہ ہے کہ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا نہ کر. دعا کرنی چاہیے صبح صبح جو دعائیں ہیں اذکار کی, صبح کی شام کی پڑھتے رہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. فی الحال دوبارہ پھر سماج سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شیطان کا یا کسی اور دوسری چیزوں کا برا اثر نہیں ہوگا. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ فلاد رب الناس فلاد رب الفلق قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اور پھر پورے جسم پر آپ پھیر لیتے تھے. دیکھیے ایک چیز سوچیں, آپ تو اصل میں بہت سے حالات میں آدمی کو خیال بھی نہیں آتا, آپ اچھی سے اونچی چار پائے پہ سو رہے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ زمین ہی پہ سوتے تھے, پیارے رسول کا بچھونا ایک چٹائی ہوا کرتا تھا, کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب کا خطرہ ہوتا تھا. آپ نے فرمایا جب کسی بھی زمین پہ اترو تو پڑھ لو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اللہ کے مکمل کلمات کا واسطہ دے کر کے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس برائی سے جس کو اللہ نے پناہ دیا ہے, تو کوئی بھی جانور تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا. ایسا بھی ہوا کہ لوگ سوئے اور باقاعدہ سانپ جو ہے ان کی پیٹھ کے ساتھ لمبا سویا ہوا ہے لیکن تکلیف نہیں ہوئی, اٹھا جب اٹھے تو بھاگ کر کے نکل گیا. ایسا بھی ہوتا ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو اذکار کرتے تھے, ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق دے. اور میں ان شیطانی خیالوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں, آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرتے رہیں تو شیطان قریب نہیں آئے گا. یہ بہرحال وہ کوشش تو کرے گا لیکن وہ مغلوب ہو کر کے محظوم ہو کر کے بھاگ جائے گا, چھوڑ دے گا. برائے مہربانی مجھے ان بن افران سے رضا پانے کا وظیفہ یہی ہے کہ ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. میرا دوست میرا دوسرا عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی قربت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور بزرگی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نزدیک جانے کے لیے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور مومن بننے کے لیے کیا کیا وظائف ہیں. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ یقیناً اپنے دل میں کسی جیسا کہ کسی صحابی نے پوچھا تو پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہاری صبح اس حالت میں ہو کہ تمہارے کسی کے خلاف تمہارے دل میں کینہ نہ ہو, دشمنی نہ ہو, دل پاک صاف ہو. یہ بھی بیماری کا سبب بنتا ہے, بہت سی بیماریاں دل کی بیماریاں ان سے بھی آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیارے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کمزور ہو چکا ہوں, میرے خواہ کمزور ہو چکے ہیں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میں جس کو کرتا رہا ہوں ثواب ملتا رہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ لا یزال, عبداللہ ابن بسر صحابی ہیں انہوں نے پوچھا, پیارے رسول نے فرمایا لا یزال لسانک کا رط بند بذکر اللہ, تمہاری زبان اللہ کی یاد میں تر رہے. زیادہ زیادہ یاد کرتے ہیں, بیٹھے ہیں بھی بات سن رہے ہیں, نہیں اکیلے بیٹھے ہیں تو بہت سے لوگ بیٹھے جب ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیر کرتے ہیں الٹی سیدھی جگہوں کی, نہیں اس کو آپ ذکر اذکار میں بتا رہے. سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم. سوتے گیا آدمی, سونے کے لیے اپنا پہلو رکھا بستر پر, تو اس وقت نیند سے پہلے یقیناً بہت سے خیالات آ سکتے ہیں. آپ ان خیالات کو مبارک بنانے کے لیے ذکر اذکار کرتے رہیں, دیکھیے آرام کی نیند آ جائے گی یقیناً. اور یہ بھی ایک چیز ہے, تجربہ کریں آپ, آدمی ہموم غموم کا ہجوم اس کے اوپر ہوتا ہے, لیکن اگر پھر وہی چیزیں سوچنے لگا, سونے گیا لیکن چیزیں یاد آ گئیں تو پھر یقیناً نیند اڑ جاتی ہے, لیکن جب ذکر میں گم ہو جائے گا تو اس وقت تھوڑی دیر کے بعد اس کو آرام کی نیند آ جائے گی, اتنا قلب ہوگا. اللہ کے ذکر اللہ آبادی والا نسخہ بھی حاصل ہوا. اس وجہ سے پیارے رسول نے ان سے کہا کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے یاد رہے. تیسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب کیسے ہوں. اللہ اکبر, پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے فرض جو نماز ادا کرتے ہیں, جتنے فرائض ہیں ان کو ادا کر کے میری قربت حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اور آگے بڑھ کر کے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ میرا بندہ نفل کام کر کے زیادہ سے زیادہ مجھ سے قربت حاصل کرنے لگتا ہے. نفل کام آپ کے اوپر ظہر کی 4 رکعت فرض ہے اور اس کے علاوہ سنت فرض نہیں آگے پیچھے, لیکن آپ نے 2 رکعت 4 رکعت پہلے پڑھی, 2 رکعت بعد ہیں, اسی میں 6 اور بڑھا دیں. نماز اذان کے وقت اگر کوئی آدمی ترتیب دے لے تو بڑی برکت کی چیز ہے. اذان ہوئی فوراً مسجد گئے, کم سے کم 5-15 منٹ کے درمیان اذان اور اقامت کا فاصلہ ہوتا ہے, 10 منٹ میں 5 منٹ میں مسجد پہنچے وضو کر کے, اگر ایسی عادت بنا لیں 10 منٹ میں آپ ہمارے خیال سے 6 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو 4 رکعتیں اطمینان کی پڑھیں, بعد میں آپ اور کچھ بڑھا لیں. ہر نماز کے ساتھ اگر 2-2 4-4 رکعتیں بڑھا لیں, یہ ہیں نوافل جو پیار رسول نے فرمایا ہے کہ لا یزال عبدی. اسی طرح مفت بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھنی شروع کر دیں, گھبرا رہے طبیعت پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھتے تھے, لا یزال عبدی یہ تقرب الیہ بالنوافل نماز ہے. اسی طرح حج بھی نفل ہے, زکات بھی نفل ہیں, یہ بھی چیز ہے. صرف ایسی آسان چیزیں نہ سوچیں, پیسے والی بات بھی سوچیں, وہ بھی نفل کی چیز ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ غریبوں کو دیکھیں, کسی غریب کو اس کو دیا کریں. لا یزال عبدی یہ تقرب الیہ بالنوافل, نوافل پڑھ کر کے بندہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرتا رہتا ہے, حتی اکون یدہ التی یبتشبہ, یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. تمام علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کوئی غلط چیز نہ پکڑے. میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے, یعنی